الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امت میں جن لوگوں نے بھی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی بدنیتی کی وجہ سے یا اپنے ظاہری کرتوت ایسے کیے کہ جس سے خلق خدا کی گمراہی کا خدشہ تھا، ان کے بیانات چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ان ائمہ مضلین، وہ لوگ جو کسی گروہ کی امامت پر فائز ہوئے لیکن انہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی، ان کی تردید چل رہی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کا ذکر آیا کہ وہ کس طرح اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ کسی بھی گروہ یا کسی بھی ٹکڑے یا کسی بھی امت مسلمہ کے ایک بڑے جتھے کا قائد کوئی کم علم یا کوئی گمراہ یا کوئی ظالم بن جائے. اور انہوں نے جو دعائیں مانگی تھیں اس میں پچھلی جس دعا کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کو کہا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ خود بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اعنی علی احابیل الدنیا و بوائق الدہر و مصائب اللیالی والایام وکفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض. اور اللہ، ظالم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، اے پروردگار تو میری طرف سے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا کہ ان کا شر رک جائے. تو ظالم لوگ جو اپنا شر پھیلاتے ہیں، وہ ظالم جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، وہ ظالم جو اپنا ظلم درجہ بدرجہ خلق خدا کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ظالم جو دوسروں کی حکومتوں پہ، جو دوسروں کی زمینوں پہ، اور جو بھی دوسروں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے اور وہ قبضہ در حقیقت ناجائز ہوتا ہے، ظالم وہ بھی جو امت کی قیادت میں گمراہی کے عناصر کو جان بوجھ کے شامل کرتے ہیں. ہاں، کوئی اپنی علمی تحقیق سے اور جو کوئی ورع اور تقویٰ کے ساتھ کوئی رائے دے تو ایک الگ بات ہے، اور اہل علم اس کو اس کی کوتاہی پر اگر متنبہ کریں تو اس سے رجوع کر لے، یعنی اسے درجہ انابت حاصل ہو. وگرنہ ظلم ہر انسان کا اس کے اپنے درجے کا بھی ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے، وکفنی شر ما یعمل الظالمون فی الارض، اور اللہ جو ظالموں کا پھیلایا ہوا شر ہے اس کائنات میں، اے پروردگار اس شر سے مجھے نجات دے، میرے لیے تو کافی ہو جا. یہ پوری دعا آخری جو چیز تھی اس میں بیان کی تھی. اس کے بعد خیال آیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو تین دعائیں ایسی ہیں جو اپنے اندر بہت وزن بھی رکھتی ہیں اور لاجواب دعائیں. اگر ممکن رہے تو انسان کو یہ یاد کر لینی چاہیے. ہر آدمی، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی سے ایک تو گناہوں کے استغفار میں لگ گیا ہے، اور دوسرے رزق کو مانگنے میں، قرض کی ادائیگی میں، تو گویا لوگوں کو ان دو دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ہے یہ بھی بہت بڑی بات، اپنے مقام پہ ان دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہے اور مانگنی چاہیے، لیکن عالی ہمتی اس بات سے مزید کا تقاضا بھی پیدا کرنے والی ہونی چاہیے کہ اللہ سے اس سے بھی بڑی چیز ہم لوگ مانگیں، طلب کریں اور اس کا درکٹ کٹائیں کہ ہمیں اس سے بھی اعلی مراتب تک رسائی دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوئی بھی شخص تم میں سے اگر یہ دعا مانگتا رہے گا تو اللہ تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا اور اللہ اس کی معیشت کو اس پر کھول دے گا، اور فرماتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو، یا ذل من فلا یمن علیک، یا ذل من، اے بہت احسان فرمانے والی ذات، فلا یمن علیک، اللہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ احسان فرماتے ہیں اور آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی عنایت اور اللہ تعالی کا احسان ہے۔ اور مخلوق کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتی کہ خالق پر گویا کہ احسان ہو جائے، سوائے اس کے کہ اللہ خود اسے احسان قرار دے کے اپنی عالی شان کے مطابق اس انسان کی ہمت افزائی کرے اور اسے اجر سے نوازے۔ اس لیے یا ذلمنی، اے احسان فرمانے والے، فلا یمن علیک، یا ذل جلال والاکرام، یہ وہ ٹکڑا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی زندگی میں مشکلات پیش آ جائیں تو اس سے چمٹ جاؤ، بار بار یہ پڑھتے رہو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ یا ذل جلال والاکرام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بھی آ گیا، یا ذل طول، اے بہت طوالت دینے والے، گناہوں کو ان کا عذاب نہ دینے والے، گناہوں پر عذاب نہ دینے والے، گناہگاروں کو بہت ڈھیل دے دینے والے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ یہ اللہ کی توحید کا بیان ہوا، ظاہر اللاجئین، پشت پناہ ہے اللہ، اللہ ان کی پیٹھ پہ ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہے، جو لوگ بھی اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں یا جو لوگ بھی اسے اپنی مشکلات اور حوائج میں پکارتے ہیں۔ وجار المستجیرین، اور اے پناہ دینے والے ان کو جو اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ مستجیر، پناہ طلب کرنے والا، یا مستجیر، جو پڑوسی ہوتا ہے، جار، اس سے یہ لفظ بنا ہے کہ وہ آدمی جو خدا سے چمٹ جائے اور پناہ مانگے۔ ومن الخائفین، اور اے وہ ذات جو خوف زدہ لوگوں کو امن دینے والی ہے، وہ جائے پناہ جہاں پہ امن ملتا ہے۔ کیسی خوبصورت ترکیبیں، ظاہر اللاجئین، وجار المستجیرین، ومأمن الخائفین، ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیاً، اللہ اگر میری تقدیر میں آپ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ میں شقی ہوں، میں بدبخت ہوں، میں نامراد و ناکام ہوں، فامح عنی اسم الشقی، اللہ میری تقدیر سے اس شقاوت کو، اس بدبختی کو، اس ناکامی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے، اللہ اپنے لکھے کو تو خود ہی بدل ڈال۔ وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا، اور اللہ لوہے محفوظ میں مجھے سعید لکھ لے، خوش قسمت لکھ لے، نیک آدمی لکھ لے، ایسا آدمی جو تیرا فرما بردار ہو وہ لکھ لے۔ وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ مُقْتَرًا عَلَيَّ رِزْقِي، اور اللہ اپنے جو رزق میری تقدیر میں طے کر دیا تھا اور وہ رزق تیرا دیا ہوا میری ضروریات سے کم ہے، تو اللہ فَمْ هُوَ حِرْمَانِي، اے پروردگار، تو وہ جو مجھے میں محروم ہو گیا ہوں، اللہ اس محرومی کو ختم کر دے۔ وہ تقدیر رزقی، اور تقدیر میں جو یہ طے ہو گیا تھا کہ مجھے رزق کم دیا جائے گا، اللہ اپنی مہربانی سے میری تقدیر کو تو خود ہی بدل دے، رزق بھی وافر مقدار میں عنایت فرما۔ اور اے پروردگار، وہ جو ضروریات زندگی میں محرومی ہو گئی ہے، زندگی کی نعمتوں میں محرومی ہو گئی ہے، انعامات میں اثر نہیں، اللہ اس سب کو بدل ڈال۔ واثبتنی عندک سعیدن، اور اللہ مجھے اپنی تقدیر میں تو خود ہی میری تقدیر میں تحریر فرما دے، موفقا للخیر، کہ میں ہمیشہ نیکی کے کاموں کو کروں گا، اللہ تو مجھے توفیق دے گا کہ میں اچھے کام دنیا میں کرتا رہوں۔ فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي كِتَابِكَ، اللہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے، قرآن میں، کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور اللہ نے اپنے اللہ آپ نے اپنے متعلق یہ تحریر فرما دیا، کتاب میں نازل کر دیا، کہ تو جو چاہے تقدیر کو پلٹ دے، پچھلی تقدیر کو محو کر کے نئی تقدیر لکھ دے۔ چھ قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں، یہ جو تم قرآن کریم کے درس دیتے ہو نا، یہ تقدیر بچو ایمانیات کا اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اور تمہیں اگر چھ قسم کی تقدیریں نہیں پتا تو قرآن کریم میں جہاں جہاں تقدیر کا ذکر آئے گا، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں کیا ہے، وہاں پھر جو کچھ بھی کہو گے نا، اگر چھ تقدیروں کا ذکر نہیں ہے تو ایسے نہ ہو کہ قیامت میں پکڑے جاؤ۔ ہم بار بار جو زور دے رہے ہیں اس پہ کہ تعلیم کے بغیر اس شعبے میں بولنا جائز ہی نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا علاج کرے اور مریض ٹھیک بھی ہو جائے، تو اگر اس نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو بھی وہ گناہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل اس کا میدان نہیں ہے، اتفاق سے تکا پھینکا اور تیر بن گیا۔ تکے کا مطلب بھی اب ڈکشنری میں دیکھ لینا، تمہاری تعلیم کا معیار ہم خوب جانتے ہیں۔ تو تکا تیر بن گیا ایک مرتبہ نا، ہمیشہ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ منع فرمایا کہ میڈیسن میں، طب کے معاملے میں مت دخل دو، اس لیے کہ تم نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے کوئی تمہیں تعلیم نہیں ملی۔ تو دین اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے، عقیدہ اس سے بھی بلند تر چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز اس کائنات میں کسی انسان کا وہ عقیدہ ہے، جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتا ہے، اور عقیدے کا پھر عملی زندگی میں ظہور ہے۔ اگرچہ احناف سے دو الگ چیزیں مانتے ہیں اور وہی ہے برحق، لیکن عقیدہ وہ خراب ہو، لین دین کا اچھا ہے، کسی کی زمین اور پیسہ غصب نہیں کیا، کسی کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن عقیدہ مشرکوں اور کافروں والا ہے، ہو جائے گی نجات۔ کائنات میں سب سے بڑی چیز اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے، اسی کے بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور اسی پہ موت دے۔ اور جو اس میں کوئی غلطی ہے، درخواست ہے باری تعالیٰ شانہ سے کہ اس کی اصلاح فرما دے، موت سے پہلے پہلے اللہ غلط کوئی عقیدہ آ گیا تو اس سے رجوع کی توفیق دے، اور اللہ اگر توفیق نہ ملی تو قیامت میں عرض کرنے کا موقع تو ملے کہ میں تو مانگتا رہا آپ سے کہ مجھے صحیح عقیدے پہ رکھیں، اب آپ بتائیں۔ جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں۔ جو مانگنا، اعتراف، کوتاہیوں کا اعتراف اور اصلاح کی درخواست، اور جس عقیدے میں تیری خوشی ہے، جو تیرا عقیدہ ہے سو وہی میرا عقیدہ، اس کے باوجود گمراہی پہ مر جاؤں تو وہی کہے کہ میں کیا کروں۔ اس لیے تقدیر کی چھ قسمیں پتہ نہیں، اور چلے ہیں درس قرآن دینے، خود غور کرو، دین میں دخل دیتے ہو نا، طب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ مت دخل دینا مریض کا علاج، اس لیے کہ جسم تباہ ہو جائے گا، اور عقیدے میں اگر دخل دو گے بغیر علم کے، قرآن پاک کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، تو روح تباہ برباد ہو جائے گی، دین برباد ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ واسبتنی عندک سعیدا موفقا للخیر، اللہ مجھے ہاں اپنے ہاں نیک بخت لکھ لے، اے پروردگار جس کی تقدیر اچھی ہو، جو ہمیشہ اچھے کام کرے. فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي كِتَابِكَ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ اپنے قرآن میں خود ہی نازل فرمایا ہے کہ آپ جب چاہیں جس کی چاہیں تقدیر بدل دیتے ہیں، اور جس کی تقدیر آپ قائم رکھنا چاہیں اسے قائم رکھتے ہیں. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ آپ ہی کے پاس کتاب. ہمارے اساتذہ نے جن سے پڑھا تھا، شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پانچ یا چھ تقدیروں پر بحث کی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پانچ یا چھ تقدیروں پر بحث کی ہے. یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں اصل میں دیکھ لینا. اب اس کو ایک جگہ ہم نے اگرچہ بیان کر دیا ہے، لیکن اب موقع نہیں ہے کہ بیان کریں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر تمہیں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، یا ذلمن فلا یمن علیک، یا ذل جلال والاکرام، یا ذتو لا الہ الا انت، ظہر اللاجئین وجار المستجیرین ومأمن الخائفین، ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا فامح عنی اسم الشقاء، بس بتنی عندك سعیدا، وان كنت كتبتنی فی ام الكتاب مقدرا علی رزقی فامحو حرمانی وتقتیر رزقی، اللہ اگر آپ نے تقدیر میں پہلے دن یہ میرے لیے طے فرما دیا تھا کہ میری کمائی، میرا رزق، میری ضروریات کو پورا نہیں ہوگا اور میں محروم رہ جاؤں گا رزق سے، اللہ اس تقدیر کو اب بدل دیں، اور اللہ میری اس محرومی کو، اس محرومی کو تبدیل کر کے دستیابی میں تبدیل فرما دے، اور اللہ رزق کی جو تنگی میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی اے خدا اسے دور کر دے. واسبتنی عندک سعیدا موفقا للخیر، اور اللہ مجھے اپنے ہاں نیک بخت، اچھے مقدر والا لکھ دے، اور وہ آدمی موفق للخیر جس کو خیر کی توفیق تو نے زندگی میں دی ہے. فإنک تقول فی کتابک یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، بہت بڑا مقام ہے یہ مقام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تھا، ان کا تو خیر دائمی تھا، اور یہ پھر عبداللہ کے ساتھ پیش آئیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی کی تعریف کی، طویل حدیث ہے، بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا، تو عبیدہ کہتے ہیں ابو عبیدہ، کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مد دعا الذی دعوت بہ لیلا، وہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سکھائی تھی. دیکھ لینا بھائی اس روایت کو، ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ یا تو یہ وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تشریف لے گئے تھے غار حرا کے قریب، جنات جب آئے تھے، اور یا پھر یہ وہ روایت ہے جس میں سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما ساتھ تھے. اس کی تحقیق آپ کر لیجئے گا. ہمارا مقصد اس وقت دعا بتانا ہے، مقصد اس اشکال کی کا حل نہیں ہے، وہ پھر کتابوں میں آپ بھی دیکھ لیں، ہم بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس رات کو ابن مسعود رضی اللہ نے اللہ کی تعریف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلط ہوتے، عبداللہ اب مانگ، جو مانگنا ہے اللہ تجھے دے گا. گارنٹر کون ہے دعا کی قبولیت کا؟ ہے خود حضرت رسالت پناہ، حضرت سید القونین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ گارنٹر ہے. کہتے ہیں عبداللہ اب مانگ، اللہ دے گا. یہ بہت بڑی چیز، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تو دائمی تھی، فرمایا تھا اللہ سعد کو کبھی محروم نہ فرما، جو دعا مانگے بس اس کی دعا کے مطابق ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ علی جدھر چلے جائیں اللہ حق کو علی کے تابع کر، یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کے تابع کر دے، فرمایا اللہ سچائی کو علی کے تابع کر دے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اصل تو عبداللہ مانگ اللہ اب دے گا، تو ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت وہ کیا چیز تھی جو آپ نے مانگی؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، عبداللہ نے بھی چوٹی اور کمال کی چیز مانگی، اللہ مجھے وہ ایمان دے دیں جس کے بعد میں کبھی بھی زندگی میں مرتد اور کافر نہ ہو جاؤں، ایسا ایمان دل میں جمع اور بسا دے کہ بس اس کے بعد کبھی کفر اور شرک کا وسوسہ تک نہ آئے، ونعیما لا ینفد، اور اللہ اپنی ایسی نعمتوں سے نواز جن پر زوال طاری نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو دعا دے دی تھی، فرمایا تھا کہ اللہ اس کے بالوں کو سلامت رکھ، مر گیا یہودی مگر سیاہ بال چمکتے ہوئے بال رہے ساری زندگی اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جمال اور حسن کے لیے دعا کی تھی اور سیاہ بالوں کے ساتھ اس کا حسن برقرار رہا، یہ تو عبداللہ ہیں، گارنٹی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو دیا جاؤ گے۔ تو عرض کیا کہ نعیمن لا ینفد، اللہ ایسے انعامات فرما جو زائل نہ ہو، اولادوں کے سلسلے کا جاری ہو جانا، قیامت تک اولاد باقی رہے اور پچھلوں کے لیے دعا مانگتی رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ شاگردوں کا جاری رہنا کہ ایک نسل نے اگلی نسل کو پڑھایا، پھر اس سے اگلی نسل، پھر اس سے اگلی نسل، یہ علم جب تک رہے گا مورے سے اعلیٰ تک یہ چیزیں پہنچتی رہی۔ کتاب کا تحریر کر دینا، کوئی مٹا سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب کو؟ مثنوی معروم کو اب کوئی مٹا سکتا ہے؟ مقدمہ ابن خلدون کو اب کوئی مٹا سکتا ہے؟ شاطبی کی تحریرات کو کوئی محو کر سکتا ہے رحمہ اللہ؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کتابوں سے نام زندہ رہتا ہے، اولاد سے نام زندہ رہتا ہے، تعلیم پڑھا دینے سے زندہ رہتا ہے، مشائخ کے سلسلے زندہ رہتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمیوں کو پشت در پشت اس سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ سب اللہ کے ایسے انعامات ہیں جو اس دنیا میں ان پہ زوال نہیں ہے، اور آخرت کے انعامات کہنے کیا۔ اور آخری چیز کیا مانگی؟ ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ عبداللہ کی ذہانت دیکھو یار، رضی اللہ عنہ، کتنی ذہانت کی یہ دعا ہے، اور یہ ذہانت تکلف سے نہیں ہے، تکلف کی دعا نہیں ہے کہ سوچ سوچ کے مانگی گئی، بلکہ بے اختیار وہ ذہانت ٹپکتی ہے، جیسے رس ٹپکتا ہے نا، یہ وہ ذہانت جیسے درختوں سے گوند ٹپکتی ہے۔ کیا بات مانگی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ، مجھے ان کی رفاقت نصیب فرما۔ یہ جو رفاقت مانگی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اگلے جہان میں، فی اعلی درجت الجنہ، اللہ سب سے بڑی بلند تر جو جنت ہے، اللہ وہاں جو خدام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے ان کی خدمت میں حاضر رہے گی، اللہ ان میں مجھے شامل کر دے جنت الخلد، اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے کر دے۔ ایک فکرے میں تین چیزیں مانگ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اور رفاقت بھی جنت میں، اور جنت بھی ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے انعامات میں بہت بڑا انعام ہے، باری تعالیٰ کی رویت کے بعد اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے، کہ اللہ نے اتنا ان پہ کرم فرمایا، اس دعا کی توفیق دی. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبیدہ نے کہا حضرت کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا عبداللہ مانگ، تجھے دے رہے ہیں، دے دیں گے، تو میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد. نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا اللہ سے مانگا کرو. نماز کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ سے مانگا کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو دو تین دعائیں خیال آیا، ان کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہا، اس میں سے تیسری دعا یہ. حضرت ابو الحفص رحمت اللہ علیہ کہتے تھے عبداللہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ عبداللہ بھی چار ہیں نا، ایک عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، ایک عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور عبداللہ ابن عمر ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. ان چاروں میں سب سے اعلیٰ درجے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرسٹ کلاس. اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم البسنا لباس التقوی، اللہ مجھے تقوی کا لباس پہنا دے. لباس ہر وقت ساتھ رہتا ہے نا، بندہ اوڑے رکھتا ہے. قرآن میں بھی آیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگو چلتے وقت حج کے لیے جب جاؤ تو اپنے سفر خرچ کے لیے پیسے ساتھ رکھ دو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور سب سے اچھی چیز جو انسان زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ تقویٰ ہے. تو عرض کیا کہ اللہ جس طرح لباس ہمیشہ رہتا ہے ساتھ ہی، اسی طرح مجھے تقویٰ کا لباس پہنا دے. وَالْزِمْنَا كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ جو بات میری زبان سے نکلے، اے پروردگار تیرے خوف تیرے روب کے ساتھ نکلے، کہ مجھے خیال ہو کہ میں نے اپنے اس جملے اور لفظ کا حساب اللہ کو دینا. بڑی احتیاط کرنی، بہت احتیاط بچو بولنے میں، ایک ایک حرف سوچ کر بولے کہ اللہ اس کا حساب لے. کئی برس کی تربیت سے کہیں بولنا آتا ہے، زبان کھولنا یہ کوئی آسان چیز نہیں. آپ نے شاید کا چھتا دیکھا ہے، کیسے مکھیاں اس سے چمٹی بھی ہوتی ہیں، مکھیاں ہی شاید کی مکھیاں ہی مکھیاں نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ زبان کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. منہ بند رکھے زبان کے ساتھ چپکے رہیں گے، منہ کھولا اور یہ مکھیاں باہر آنا شروع ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے فرماتے تھے لوگوں مصیبتیں اس زبان کو لپیٹے ہوئے ہیں، چمٹی ہوئی ہیں، اور تم نے زبان سے بات نکالی اور وہ مصیبت باہر آ کے گر گئی. ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنا خوش کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے قیامت تک کے لیے یہ جملہ میرے بندے کا لکھ لو، یہ آئے گا اور میں اسے اس پہ خوشی کا اظہار کروں گا اپنے بندے سے. اور آپ نے فرمایا ایک جملہ اللہ کہتا ہے اسے لکھ لو اور اس کی زندگی میں محرومیوں کو بھر دو. تو ایک جملہ عمر بھر کے لیے اللہ کے انعامات سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. خاموش رہ کے نا اس دنیا کے اتار چڑھاؤ پر غور کرو. ایک جملہ کہا تھا 20 سال پہلے، آج یہ جو قتل ہوا ہے نا، وہ جو اس وقت تمہاری فائل چلی گئی تھی نا، آج اس پہ فیصلہ پروردگار عالم نے صادر فرما دیا. 50 سال پہلے جو کرتوت کیے تھے نا، اب اس کا نتیجہ سامنے آیا. 60 سال پہلے جو محنت کی تھی، اب مرتے وقت لا الہ الا اللہ جو پڑھنا نصیب ہوا ہے، یہ اس ساری زندگی کی محنت اللہ کے فضل کے ساتھ اس کا یہ نتیجہ نکلا. چپ رہو، بغیر ضرورت کے زبان کھولو ہی کبھی. جو بولتا ہے وہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے. اس لیے وَأَلْزِمْنَا كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ تقویٰ کے جملے کو، پاکیزگی کے جملے کو لازم کر دے میرے ساتھ، وجعلنا من اولی النہا، اور اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو لوگ بہت گہری سوچ والے ہوتے ہیں. اولی النہا، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اور اس کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اولی النہا. اس کی تشریح عرض کر چکے کہ وہ جن کا ویژن بہت دور کی سوچتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں. جو لوگ سنتے ہیں رد کر دیں، نہ سنیں تو کیا ہے، کون سا محتاج ہے آپ کے سننے کا، آپ کس کو خواہش ہے آپ کو سنانے کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. سرے سے ان فضول باتوں پہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا کیا غرض ہے یار. لیکن اگر سنو تو اس کو صحیح مطالب پہ رکھو. جو پچھلے چیف تھے نا جنرل باجوہ، کیا لینا کیا دینا، عمر بھر ظاہر ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا اور ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق. لیکن اس نے دو تین باتیں ایسی کہیں جن سے پتا چلتا تھا کہ یہ آدمی کتنی گہری بات کر رہا ہے. اسے کہا 100 سال کے لیے دونوں ملک کے معاہدہ کر لیں کہ ہم نہیں لڑیں گے اور ہم اپنی پبلک کی غربت کو اور جہالت کو دور کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے. ہمارا خیال ہے، آپ چاہے نہ مانیں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اپنے سوچنے کی بات ہے. یہ ہے اولی النہا، بہت دور کی سوچنا. 100 سال کے لیے انہوں نے کہا چھوڑ دو بس، یہ اب طے کرو ہم نہیں لڑیں گے اور ہم اپنی صلاحیتیں اس امت اور اس قوم کا حصہ اور جو امت کا ٹکڑا یہاں مسلمانوں کا ہے ان کی ترقی کے لیے خرچ کریں گے، جہالت کو مٹائیں گے، غربت کو ختم کریں گے. یہ جذبات سے چونکہ ہٹی ہوئی بات ہے نا، اس لیے یہ جنہیں خون بہانے کے چسکے ہیں اور جن کی زندگی جذباتیت میں گزری ہے، جو ان جذبات کی وجہ سے اپنے ماں باپ تک کو گالی دینے سے گریز نہیں کرتے، یہ ان کے لیے تلوار ہے. وہ خود ذبح ہوتے ہیں اگر وہ سنجیدہ زندگی گزارے. ہمیشہ زندگی سنجیدگی سے گزارو، جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی ہی احتیاط. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تشریف لائے تھے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان جنگوں نے، بدر، احد، یہ جو کچھ پیچھے ہو چکا تھا، خندق، مدینہ منورہ پہ حملے کرتے رہے، آپ نے فرمایا ان جنگوں نے قریش کو کنگال کر دیا ہے، دانے دانے کے گویا محتاج ہو گئے ہیں، پر جنگوں کا شوق پھر بھی انہیں چراتا ہے. اللہ کی قسم اگر آپ یہ مجھ سے لڑیں گے نا میں بھی لڑوں گا. یہ جنگوں کے شوق پالنے اتنے آسان نہیں ہوتے. قومیں اپنی ترقی میں بیسیوں برس پیچھے چلی جاتی، سائنس اس کی ترقیات سر آنکھوں پہ، لیکن کوئی اس طرف بھی توجہ کرتا کہ غربت کتنی پھیل گئی، کوئی اس طرف بھی توجہ کرتا کہ ہمارے بچوں کو کھانے کو میسر نہیں ہے، کوئی اس طرف بھی توجہ کرتا کہ ہمارے بچوں کو سردی میں سر ڈھانپنے اور پاؤں میں کچھ پہننے کو میسر نہیں ہے، بچے ننگے پاؤں پھرنے لگے ہیں. اس ملک میں جہاں جاؤ بھیک ہی بھیک ہو گئی ہے. کون سے فیصلے ہیں جو ہماری اس قوم کو اس غربت اور جہالت سے نکال کر باہر لائیں گے. سرمایہ داروں کا راج ہے, سرمایہ دن بدن دگنے سے چگنا اور چگنے سے آٹھ گنا ہو رہا ہے, اور غربت ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. ضروریات زندگی پوری کرنی دشوار ہیں, بہن اور بھائی ایک دوسرے کی دعوت نہیں گھروں میں کر سکتے, کہاں جائیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور سیاسی لیڈرز اور مذہبی لیڈر, مارو لڑو مر جاؤ, کس ڈگر پہ چل پڑے؟ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر عمل مقافات. کبھی تو یہ سرمایہ دار برباد ہوں گے, کبھی تو یہ سرمایہ کو سمیٹنے والے اور سیند سیند کر رکھنے والے, کبھی تو خدا کا قہر ان پہ بھی نازل ہوگا. لیکن وہ دن کب آئے گا؟ اس لیے اولی النہا وہ فیصلے قوموں کے لیے جو بہت دانش مندی پر مبنی ہوں. اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو اپنے خاندان, اپنی اولاد, اپنا گھر, اپنا شہر, جس عہدے کا جو بھی آدمی ہے, وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اثرات آئندہ 50 سال میں کیا پڑیں گے, کس طرح ہم غربت سے نکل سکتے ہیں, کس طرح ہم جہالت سے نکل سکتے ہیں. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, مانگنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم سے پوچھو جب ہم ندوہ کے لیے اپیل کرتے ہیں, مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ادارے کو چلنے دو اور تعاون کرو تاکہ یہ چیزیں چلتی رہیں, یہ لائبریری چلتی رہے, یہ فتوے کا کام چلتا رہے, تو اس کے بعد کتنے دن تک یہ دکھ جھیلنا پڑتا ہے کہ کہا کیوں, اپیل کیوں کی, بس چپ کر جاؤ, اللہ دے تو بس. کتنے دن تک طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی غربت میں ڈوب گئی ہے, جہالت میں ڈوب. سیدھی بات کرو, الٹے مطالب نکالتے ہیں. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا. خوددار آدمی کہاں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. یہ تھوڑی کرپشن ہے. کسی محکمے میں چلے جاؤ, گورنمنٹ کا پیسہ, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتیں جو پیسہ دیتی ہیں, سب رشوت میں اٹھ جاتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے شمار, باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا. چڑھتی رہی مزار پر چادر تو بے شمار, باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا. 30-30, 50-50, 150-150 چادریں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ وہاں چڑھاتے ہیں جب عرس ہوتا ہے, اور عام دنوں میں بھی 25-30 چادریں آئی جاتی ہیں لاہور میں. بری امام ان کے مزار پہ کتنی چادریں چڑھتی ہیں. حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمہ اللہ, جو مجدد تھے سلسلہ چشتیہ کے رحمہ اللہ, ان کے مزار پر کتنی چادریں چڑھتی ہیں. اور غریب سردی سے ٹھٹر کے مر جاتا ہے, وہ جو قبر پہ چادر چڑھا رہے ہو وہ پیسے کسی غریب زندے کو دے دو, اس سے جان جاتی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک جگہ اس کو سخت کرٹیسائز کیا, تنقید کیا ہے, اللہ تعالی جزائے خیر دے. انہوں نے بالکل مسلک ان کا ہونے کے باوجود صاف اور کھری بات کی ہے کہ اتنے دھوم دھڑکے سے جو جاتے ہو اور چادریں چڑھاتے ہو, مدارس کی فکر کرو, تعلیم کی فکر کرو, یہ پیسہ بچوں کی تعلیم میں لگاؤ. اس لیے چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار, باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ یہ بچہ ایک وقت کھائے اور یہ بچہ ایک وقت کھائے، اور تم اب تھوڑا کھا لو اور تم زیادہ کھا لو، یہ ان سے پوچھو جنہوں نے مہنگائی کی اس لہر میں اب دو وقت کھانا کر دیا ہے، تین وقت نہیں کھاتے، ناشتہ کر لیا ذرا تاخیر سے اور شام کی روٹی جلدی کھا لی۔ وہ بچے جن کی غذائیت پوری نہیں ہے، وہ بچے جو کھانا پینا اپنا کم ان کے سے کروایا گیا ہے، یہ دماغ کیا نرشمنٹ ہوگی اس کی، یہ دماغ کیا سوچے گا، یہ دماغ کیوں ترقی کی راہ کو سوچے گا، اس کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہے، خوراک نہیں پوری مل رہی، اور جو مل رہی ہے وہ بھی ناقص مل رہی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یہ ہمیشہ امیروں کے گھوڑے، ہمیشہ ان سرمایہ داروں کے کتے، یہ مکھن اور اصل گھی اس سے کم نہیں ہوتے، ان کے گھوڑوں کو بادام کھلائے جاتے ہیں، ان کے گھوڑوں کو پستہ کھلایا جاتا ہے، ان کے گھوڑے پورے ملک میں اعلیٰ ترین گھوڑے شمار ہوتے ہیں، اور یہ سب سرکار کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور حرام کا پیسہ کھلایا جاتا ہے۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ یہ غربت میں جو بچے پلے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو ان کے سینے میں حسرتوں کا کتنا بڑا قبرستان ہوتا ہے، مکلی کا قبرستان گنا جا سکتا ہے، وہ نہیں گنا جا سکتا۔ بنو امیہ، یہ اموی شہزادے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تھے، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس گزرے تو انہوں نے حال احوال پوچھا، سلام پیش کیا، حضرت سعید رحمت اللہ فرمایا سناؤ بنو امیہ تمہارا کیا حال ہے، جن کے کتے دودھ پیتے ہیں اور جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور جن کی رعایا غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ بات آپ کہیں، یہ بات آپ کہیں، یہاں گردن نہ نپ جائے آپ کی اور ہماری، مار نہ دیے جائیں، کوئی کسی کا نام لے سکتا ہے؟ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ بجلی کے بلوں پہ لوگوں نے خودکشی کر لی، اور بجلی کے بلوں پہ لوگوں نے جانے دے دی، اور حاکم اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس پہ تل ملائیں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس پہ احتجاج کریں، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ اس لیے یہ دعا خاص طور پہ، جملہ جتنے بھی قائدین ہیں نا، وہ مذہب کے ہوں یا سیاست کے ہوں، انہیں مانگنی چاہیے کہ وجعلنا من اولی النہا، اللہ میں اس گروہ میں شامل فرما دے جو فیصلے کرتے ہیں، چاہے اپنے لیے، چاہے گھر کے لیے، چاہے بہن بھائیوں کے لیے، خواہ وہ فیصلے کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، خواہ وہ فیصلے کرتے ہیں ملکی سطح پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ۔ وجعلنا من اولی النہا، اللہ وہ فیصلے کرنے کی توفیق بخش دے جو بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ وہ امتنا ہی نہ ترضا، اور اللہ موت اس حال میں آئے کہ تو مجھ سے خوش ہو۔ وادخلنا جنت الماوا، اور اللہ جنت میرا ٹھکانہ کر دے۔ وجعلنا ممم برا واتقا، اللہ جو نیکی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں، خدایا ان میں شامل کر، اس سے ساری قیادت محروم ہے کہ کبھی اللہ سے مانگا۔ وصدق بالحسنى، اللہ اس گروہ میں شامل کر دے جو اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھی بات فرد کرتا ہے، محض نفرت، محض جہالت کی وجہ سے اس کی مخالفت کرو، یہ نہ سوچو کہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، چونکہ وہ ہمارے مخالفین میں ہے، چونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے، لہذا اس کی سچ کو بھی جھٹلاؤ۔ اس سے بڑھ کے بھی ذلت ہو سکتی ہے کہ سچ کو جھوٹا کہا جائے اور جھوٹ کی تصدیق کی جائے۔ جھوٹ کی تصدیق نہیں کرتے، سر آپ جیسا آدمی تو ہے ہی، سر آپ کے فیصلے، سر ڈرو اللہ سے، مرو گے اور جواب دو گے کہ تم ظالموں کی تصدیق کرتے رہے ہو، تم ظلم کو ٹھیک کہتے رہے ہو، کسی دن تو خدا کی لعنت تم پہ پڑے گی، جھوٹ بکتے ہو، کمرے کے اندر کہتے ہو جناب اس جیسی کوئی چیز، باہر آ کے کہتے ہو یار کتنا بے وقوف آدمی، دیکھو بھلا یہ فیصلے کرنے کے، تو یہ نفاق اور منافقت نہیں ہے، کیا ہے؟ اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہو سچائی پہ، تم تو مارے ہی جاؤ گے، وہ قوم بھی ماری گئی، جس قوم کے حکمران ایسے ہوئے وہ گروہ مارا گیا، وصدق بالحسنى، اللہ عبداللہ یہ مانگتے تھے رضی اللہ عنہ، اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، ونہى النفس عن الہوا، اور اللہ اپنی خواہش نفس کو روکتے ہیں، اپنے پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، حرام کا پیسہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، عجیب بات آپ سے عرض کریں، یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، ہمارے حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں ایک دو تین آدمی آئے، ایک گروہ یا ایک وفد یا دو تین یا چار آدمی تھے، وہ آئے اور پہلی مرتبہ یقیناً آئے تھے، حضرت احمد اللہ علیہ عشاء کی بات تشریف فرماتے تو انہوں نے آ کے ایک مسئلے کی بات کی، تو معلوم ہوا کہ فلم انڈسٹری لاہور میں جو ہے وہاں سے آئے، تو وہ جو بھی مسئلہ تھا معلوم ہے ہمیں ڈسکس کیا، اور بہت خوشی سے آدھ پون گھنٹے کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اور ہم خادم نوکر وہاں کے تو جاتے ہوئے کہہ گئے کہ یہ حضرت رحمت اللہ کے لیے لائے ہیں، اور پھلوں کا ٹوکرا تھا، ہم نے عرض بھی کر دیا، بتا بھی دیا، نماز میں آتے جاتے ان کی نظر اس ٹوکرے پہ بھی پڑتی، معلوم نہیں کیا ہوا، حتیٰ کہ اس سے بو آنے لگی اور پھل بالکل گل سڑ گیا، اٹھا کر باہر پھینکنا پڑا، حضرت رحمت اللہ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن ہم سمجھ گئے کہ جو وہ رزق حلال پہ اتنا زور دیتے ہیں نا، دیکھو ایسا رزق جو ہم نہیں کہتے حرام ہوگا، مشکوک ہوگا، ایسی جگہ سے آیا کہ باوجود اس کے کہ ہدیے اور تحفے میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اس گھر کے اندر نہیں جا سکا، اس لیے جب آدمی خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ بھی توفیق دیتا ہے کہ بچے رہو، اپنے آپ کو خود حرام سے بچاتا ہے تو سارے مواقع میسر ہو جانے کے باوجود آخری مرحلے پہ حرام سے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرتا، ونہ نفس عن الہوا، اور اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جنہوں نے اپنے آپ کو تیری نافرمانی سے بچایا، وجعلنا ممن تیسرہ اليسرا، اور اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جن کی زندگیاں آسان ہو جائیں، وتجنبہ العسرا، اور اللہ زندگی کی مشکلات سے اپنی پناہ دے دے، وجعلنا ممن یتذکر وتنفعہ الذکرا، اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جنہوں نے تیری نصیحت کو قبول کیا اور اس نصیحت نے انہیں نفع بھی دیا، جو بیدار ہو گئے، جب تم نے انہیں بیدار کیا تو بیدار ہو گئے، جب تم نے کہا اللہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، انہوں نے نہیں کیا، اور اس پہ عمل کا انہیں نفع بھی پہنچا، رک گئے نا، جب رک گئے تو نفع، اللہ کی ہزاروں نصیحتوں میں سے اور اللہ کی ہزاروں باتوں میں سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چپکا لو اور لکھ لو اس کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے عن اللغو مورزون، کبھی بیکار کاموں میں نہیں پڑتا، لغو جو ہے نا بیکار کام، جو کام بیکار ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ لغو کو اپنی ذات سے دور کرنا، بس اتنی بات، بولنے میں لغو اور فضول باتیں ہیں، چپ رہے، پہننے میں فضول خام خواہ ایسی کپڑوں کا ڈھیر لگ رہا ہے وہ غریبوں میں دے دینا، لوگوں میں بانٹ دینا، یا اس پیسے کو محفوظ رکھنا کہ کل کو اللہ نہ کرے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ۔ لغو سوچ میں ہے، فضول باتیں سوچنا، اپنے آپ کو اس سے ہٹانا۔ لغو بیکار کی چیزیں کھانے پینے میں ہے، پیٹ بھرنا ہے عمدہ غذا سے، اعلی درجے کی غذا سے، جو بیکار چیزیں انہیں دور کر دینا۔ ہر وہ چیز جس کا دین و دنیا میں نفع نہیں اس سے پرہیز کرنا، یہ مطلوب ہے اور وہ لغو۔ کیا اچھی دعا مانگی، وجعلنا ممن یتذکر فتنفعہ ذکر، اللہ اس گروہ میں سے کر دے جنہیں نصیحت کی گئی تو نصیحت کو انہوں نے قبول کیا، اور اے پروردگار عالم انہیں اس ماننے کا نفع بھی پہنچا۔ اللہم اجعل سعینا مشکورا، اللہ زندگی میں جتنی بھی کوششیں ہم نے کی ہیں اے پروردگار ان کو ایسا کر دے کہ تو ان پہ انعام دے۔ وذنبا مغفورا، اللہ جتنے گناہ کیے ہیں سب معاف ہو جائیں۔ ولقنا نظرۃ وسرورا، اے پروردگار جب تیرے دربار میں پیشی ہو، اللہ قیامت میں تیرے حضور پیش ہوں، تو ہم سے ایسے ملاقات کر، نظرۃ وسرورا، اللہ خوشی کے ساتھ ہم تیری زیارت کریں اور ہم سجدے کرتے رہیں اور سجدوں میں گر جائیں، اور اللہ جب تو ہمیں اس وقت اس رنگ میں دیکھے تو اے پروردگار تو بھی ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ملاقات تیری خدمت میں حاضری اے پروردگار بہت خوشی اور بہت خوشگوار ماحول میں۔ وقسنا سندسم وحریرا، اللہ جنت میں جن لوگوں کو تو ریشمی لباس پہنائے گا اے پروردگار مجھے ان میں سے کر دے۔ وجعلنا اساور من ذهب ولؤلؤا وحریرا، اور اللہ جنت میں جنہیں سونا مردوں کو پہنایا جائے گا اور موتی جن پہ نچھاور کیے جائیں گے اور سونے میں موتی جڑے جائیں گے، اے پروردگار ریشم میں موتی جڑ کے وہ لباس جنہیں پہنایا جائے گا، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر۔ کوئی دین دنیا کی بھلائی رہ گئی ہے جو حضرت نے نہ مانگی ہو؟ اس سے ابو الاحوص رحمت اللہ علیہ کہ عبداللہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اولی النہا وامتنا حین ترضا وادخلنا جنۃ المأوی وجعلنا ممن بر واتقا وصدق بالحسنی والنفس عن الہوا وجعلنا ممن تیسرہ للیسرا وتجنبہ العسرا وجعلنا ممن یتذکر فتنفعہ الذکر، اللہم اجعل سعینا مشکورا وذنبنا مغفورا ولقنا نظرۃ وسرورا واکسنا سندسا وحریرا وجعلنا اساور من ذهب ولؤلؤا وحریرا۔ یہ کہنے کو جملے ہیں چند، لیکن 15 چیزیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مانگی ہے۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، ان دعاؤں کو کوئی ایک چیز بھی، دو چیزیں، چار چیزیں، 10 چیزیں، کچھ تو کرے۔ اس لیے ہم ذکر آپ سے کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں، کم علم ہیں، جاہل ہیں اور قیادت کا علم اٹھا رکھا ہے۔ ایک بچے کا ذکر کیا تھا نا کہ معاون کا ترجمہ نہیں آتا تھا، اور بیٹھے ہیں درس قرآن دینے، خود سوچیں کیا بنے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بہت سی وجوہ سے محفوظ تھے، اور اس وجہ سے بھی محفوظ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھا دی تھی نا، اللہ سے مانگتے رہتے تھے اور اللہ انہیں عنایت فرماتا تھا۔ اتنی زیادہ یہ عادت، یہ رسم، یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں رائج ہو گیا تھا کہ ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں مانگتا تھا، پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، تربیت فرماتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب جتنی سیریز چل رہی ہیں یہ تعلیم ہی کی غرض سے چل رہی ہیں، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے جو علم اساتذہ اور اپنے مشائخ کے تا توسل سے عنایت فرمایا ہے، اس میں جو چیزیں اللہ کے فضل سے صحیح معلوم ہوتی ہیں انہیں اگلی نسل تک پہنچایا جائے، اور جن چیزوں پہ اشکال ہے اس کا بھی اظہار کر دیا جائے تاکہ انصاف رہے اور دونوں چیزیں لوگوں کے سامنے رہیں، لوگوں کو علم اور تحقیق کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تقلید کرنا بے مہارے شتر نہ ہو جانا، بے پیرے کبھی نہ ہونا، اتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان دعاؤں کا خیال کرتے تھے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، جعفر ابن میمون کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے یہ بات سنی، وہ کہتے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ عورت اگر حکمرانی میں آ جائے گی تو قوم کو فلاح نہیں ملے گی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے والد سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے جسم کو بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہم عافنی فی سمعی، اور اللہ میرے کانوں کو محفوظ فرما کہ نہ وہ کوئی فضول بات سنے، نہ گناہ کی بات سنے، اور نہ ہی کانوں کا درد ہو، تکلیف ہو، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری آنکھوں کو بھی سلامت رکھ، مطلب یہ کہ نہ ہی تو نابینا پن آئے اور اے پروردگار نہ ہی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں کہ میں ان چیزوں کو دیکھنے لگوں جن چیزوں کا دیکھنا تو نے حرام قرار دیا ہے. سوچ لو، اللہم عافنی فی بصر، اللہ میری آنکھوں کو عافیت خیر سے رکھ، دونوں طرح، ایک تو کوئی ایسی بیماری نہ ہو، ایسی آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھیں آنکھوں میں ٹیکے لگانے پڑتے ہیں معاذ اللہ آنکھوں کی تکلیف، اور دوسری اس کا باطنی پہلو کہ اللہ ایسی چیزیں نہ دیکھنے لگ جاؤں پروردگار جن سے تو نے منع کیا. کوئی تشریح اس کی نہیں کرنی، لیکن اتنا یاد رکھو جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے، ان پہ حرام. میں نے پوچھا، عرض کیا، والد سے سوال کیا کہ آپ یہ دعا ہمیشہ ہی مانگتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح اور شام یہ چار چیزیں آپ ضرور مانگتے ہیں کہ اللہ میرے جسم کو سلامت رکھ، اللہ میری سماعت کو، بصارت کو، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، یہ تین چیزیں مانگتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے کہ غدو و عشیہ آپ صبح و شام ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہیں. قال یا بنیا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا، میرے بیٹے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا صبح و شام سنی، آپ ہمیشہ صبح بھی اور شام بھی اللہ سے تین چیزوں میں خیر مانگتے تھے، ایک جسم، اس کا مسئلہ نہ بن جائے پروردگار، آنکھوں کا مسئلہ نہ بن جائے اے رب میری سماعت سننے کو، کانوں، آنکھوں اور جسم کی عافیت کو مانگتے تھے. وَأَنَا أُحِبُّ، اور مجھے یہی چیز پسند ہے کہ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، میں نے جیسے حضرت کو دیکھا ہے مانگتے ہوئے، بس ان تین چیزوں کو صبح و شام میں مانگتا ہوں، اللہ کی توحید کے ساتھ، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا، مفہوم یہ. ان کا اس سنت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مخصوص ہے بس ان کے ساتھ، کبھی اپنے مشائخ کے لیے، کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرو کہ میرے حضرت کی سنت ہے فلاں حضرت. لا حول ولا قوت الا باللہ، تم اور تمہارے حضرت جتنے بھی بڑے ہوں، سنت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، بس اس لفظ کو مت یوز کرو دوسروں کے لیے. ہم فیصل آباد حاضر ہوئے تھے حدیث شریف کی سند لینے، حضرت عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، امام رحمت اللہ علیہ کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں تھی، تو غزنی کے بڑے اکابرین میں سے تھے رحمہ اللہ، اللہ کا شکر ہے ان کی نسبت ہمیں اس ذریعے سے ملی. اس پہ جو تصاویر جو چیزیں اس میں لفظ سنت غلطی سے استعمال ہو گیا ہے. بھائی بھیا جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس میں طریقہ لفظ ہونا چاہیے تھا, ہمیں کسی نے آگاہ کیا. ہمارے بڑے مہربان ہیں بعض لوگ, اللہ انہیں جزائے خیر دے, بہت زیادہ مسلسل چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لغاری صاحب کو یہ ہیں, اللہ سلامت رکھے انہیں, انہوں نے لکھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور حکیم اجمل جب ملے تھے, 1928 کا واقعہ ہے, اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم, تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نہیں تھے, یہ غلطی ہو بالکل سر آنکھوں پہ بھیجا, بولنے میں ایسی چیز آ گئی ہوگی. ایک صاحب نے لکھا کہ تم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے کہا, 610 برس کا فرق تھا, اس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیجا, وہ بولنے میں ایسے ہو گیا. بہت خوشی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے یہ بچے جو اصلاح کر دیتے ہیں, یا ہم سے بولنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے, سب سے ہی ہو جاتا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے ان بچوں کے بات کرنے سے, بتانے سے. لغاری صاحب ہیں جنہوں نے سنت کے لفظ کی طرف توجہ دلائی, جنہوں نے حضرت ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلے کی طرف توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ خاص مہربانی اور نہایت اللہ تعالیٰ رحمت اور اللہ تعالیٰ عافیت دے ان سب کو. یہ چیزیں تصحیح ہے, احسان ہے. اس لیے سنت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں تو بہت غیرت آتی, پھر کبھی عرض کریں ہمیں بہت غیرت آتی ہے, امی عائشہ, اما عائشہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ, اور کامی عائشہ اور اما عائشہ, یہ ان کے جاہل پنجابیوں کی تعلیم ہے. آئیں گے اس پہ بات کریں گے, اس پہ بات ہم کریں گے کہ اس میں کس طرح سے تم نے بے ادبی کو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہنے میں جوڑ دیا ہے. نیت تم جانو اللہ جانے, الفاظ کا انتخاب تم جانو اور اللہ جانے, جو کچھ تم نے کیا ہے مگر یہ انتخاب غلط ہے, مت کہو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ, ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اما اور امی. یہ پنجاب تھوڑا ہی ہے, یہ علم کا میدان ہے, اور تمہیں علم کی ظاہر ہے کہ ہوا بھی نہیں لگی, کوئی تہذیب تھوڑا ہی تھی جن علاقوں سے تم پلے بڑے ہو اور جو تمہاری قیادت تھی. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی, وہ دعائیں مانگتے تھے, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. یہ جو نااہل قیادت اور جاہل قیادت ہے, یہ جب غالب آ جائے, جب ان پڑھ لوگ افسر لگ جائیں, جب گاؤں کے بد تہذیب لوگ آ کر دولت کی بنیاد پہ اور اپنے عہدے کی بنیاد پہ اہل علم کو رسوا کرنے لگیں, اور جب ظلم عام ہو جائے, اور جنہیں دو لفظ بولنے نہیں ڈھنگ سے آتے, اور ایک ایک چیز کا مفہوم ایک سادہ جملے کا نہیں سمجھ سکتے, اقتدار ان کے پاس منتقل ہو جائے, تو پھر ظلم ہوتا ہے, پھر جبر ہوتا ہے. وہ ظلم اور جبر میں آپ کو ایسے آفیسرز دیکھنے پڑتے ہیں کہ ماتم کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ یہ عہدہ کس کے پاس چلا گیا ہے. آپ کا سارا پٹوار خانہ, یہ پٹواری, یہ تحصیلدار, یہ ساری اوپر تک چین, ناظرہ قرآن تک نہیں پڑے ہوئے. اللہ کا خوف تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی, تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ بہت بڑا عیب ہے ان کا کہ نماز نہیں پڑھتے, خدا کا خوف نہیں ہے. اردو کا قاعدہ دے دو نا, الف با تا سا کا, وہ نہیں پڑھ سکتے, اتنے جاہل. اور جب عہدے ان کے پاس چلے جائیں, تو پھر اپنی زمینوں کی خیر بناؤ, پیسوں کی خیر بناؤ, اور عزت اور آبرو کو تو بالکل بھول جاؤ. آپ نے ان کے دفتر میں قدم رکھا اور یہ شیر جیسے درندے بن جاتے ہیں, جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے اور ظالم حکمرانوں سے واسطہ پڑے اور ائمہ مضلین گمراہ اماموں سے واسطہ پڑے، تو اب وہ دعا کہتا ہوں جہاں سے ہم چلے تھے، اب ہم واپس پلٹتے ہیں، ڈائیورژن ہو گیا تھا دعاؤں کی طرف، اب ہم اس چیز پہ پھر آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان ائمہ مضلین، ان گمراہ قیادتوں، ان ظالم حکمرانوں اور ان جابر دوسروں کو ذلیل کرنے والے لوگوں کے متعلق کیا پڑھا کرتے تھے، یہ یاد کرو۔ تمہیں ظالم افسروں سے واسطہ پڑے گا زندگی میں، ایسے مذہبی رہنما جو تمہیں صرف اپنے پیسے اینٹھنے کے لیے استعمال کریں گے ان سے واسطہ پڑ جائے گا، جو صرف تمہیں استعمال کر کے مذہب کا کارڈ کھیل کے حکومت سے اس کی قیمت وصول کر دیں گے، ان سے واسطہ پڑے گا۔ بچوں یہ دعا مانگو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانگتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس باب میں جو چھوٹی سی مختصر سی بھی دعائیں ہیں، وہ 6-7 دعائیں ہیں، وہ مانگا۔